بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے، سلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی عذر جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انعام کی آیات 54 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام ایرانی فن تعمیر پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عباس سید۔
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامک جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ایران کئی ممالک کے ساتھ مل کر کرونا ویکسین تیار کرنے کا کام شروع کر چکا ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں ایک کرونا اسپتال میں آگ لگ جانے سے کم 5 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پوری شدت سے جاری ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے، اور عراق کی رضاکار فورس الحشد و شعبی نے سامرا پر داعش کے دہشت گردانہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر صحت ڈاکٹر حریریجی نے کہا ہے کہ ایران نے کئی ممالک کے تعاون سے کرونا ویکسین تیار کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر حریریجی نے کہا ہے کہ ایران کرونا ویکسین بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے جا رہا ہے، جو آنے والے ہفتوں میں انسانی مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے کرونا ویکسین کی تیاری کے حوالے سے کہا کہ ہم فی الحال اپنے ملک میں کرونا ویکسین تیار کر رہے ہیں، اور ان میں سے 4 ویکسین کے نمونے حالیہ دنوں میں عالمی ادارہ صحت کو پیش کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے کہا کہ ایران کرونا ویکسین کے سلسلے میں روس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل روس میں ایران کے سفیر کاظم جلالی نے کہا تھا کہ تہران ماسکو کے ساتھ COVID-19 ویکسین کی تیاری کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں کرونا اسپتال میں آگ لگ جانے سے آخری خبریں آنے تک کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے۔ رپورٹوں کے مطابق ریاست گجرات کے شہر راجکوٹ، مالویہ نگر، علاقے میں واقع اسپتال کی پہلی منزل میں جمعرات اور جمعے کے درمیان آدھی رات کو خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے کے وقت اسپتال میں کورونا کے 43 مریض زیر علاج تھے۔ آگ لگنے کے اس واقعے میں آئی سی یو میں داخل 11 مریضوں میں سے 5 جل کر مر گئے اور آئی سی یو کے 6 مریضوں سمیت 28 مریض زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق آگ بجھانے والے عملے کی تقریباً 6 گھنٹے کی مشقت کے بعد جمعے کی صبح آگ پر قابو پایا جا سکا۔ آخری اطلاع ملنے تک آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری تھیں۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے جمعے کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 3211 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کے 4,55,000 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 43,082 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 93,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس عرصے میں کرونا کے مزید 492 مریض جان کی بازی ہار بیٹھے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,35,715 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 39,379 افراد کرونا سے شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 87,18,000 ہو گئی۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 4.89%، شفایابی کی شرح 93.65% اور اموات کی شرح 1.46% ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں سب سے زیادہ اضافہ ریاست مہاراشٹر، راجستھان اور اتر پردیش میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اعلان کیا کہ 26 نومبر کو ملک میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 11,31,204 نمونوں کی جانچ کی گئی، جس کے بعد ملک میں کرونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 13,70,62,749 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا ٹیسٹ کی شرح ہر 10,00,000 پر 99,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کرونا ٹیسٹ کی تعداد 13,59,31,545 بتائی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے جمعرات کو کسانوں اور مزدوروں کی ہڑتال اور مظاہروں کی سرکوبی کے لیے طاقت کے استعمال کی سخت مذمت کی ہے۔ نئی دلی میں جمعے کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے شعبہ مواصلات کے سربراہ رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ ان کی جماعت ملک کے کسانوں کی تحریک کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ اگر ان کی جماعت اقتدار میں آ گئی تو کسان مخالف تینوں قوانین کو پھاڑ کے پھینک دے گی۔ رندیپ سرجیوالا نے مزید کہا کہ ان کی جماعت شروع سے ہی تینوں کسان مخالف قوانین کی مخالفت کرتی آ رہی ہے، اور ان کی مخالفت پر کانگریس پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کو معطلی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یاد رہے جمعرات کو کسانوں اور مزدوروں نے حال ہی میں کسانوں سے متعلق پاس ہونے والے 3 قوانین کی مخالفت میں ملک گیر ہڑتال اور مظاہرے کیے تھے۔ ہندوستان کے بینک ملازمین کی یونین نے بھی کسانوں اور مزدوروں سے ظاہر یکجہتی کے لیے ہڑتال میں شمولیت کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے بینکاری سرگرمیاں بھی ٹھپ ہو گئی تھیں۔ مختلف مقامات پر پولیس نے کسانوں اور مزدوروں کی ریلیوں کو روکنے کے لیے ان پر لاٹھی چارج اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا تھا۔ سامعین، ہندوستان میں جیسا کہ آپ نے خبر میں سنا، متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔ سامعین، فنی خرابی کی وجہ سے ہم ابھی یہ رپورٹ نشر کرنے سے قاصر ہیں، جو ہی یہ رپورٹ ہمیں موصول ہوتی ہے تو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سماعت فرمائیں مزید خبریں۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پوری شدت سے جاری ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں شدت آنے کے بعد یومیہ کرونا ٹیسٹ کی رفتار بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق بدھ 26 نومبر کی شام تک کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 43,214 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بدھ کی رات تک 53,86,916 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق کورونا ٹیسٹ میں مثبت آنے کی شرح 7.2% ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 3,113 نئے مریضوں اور چون نئی اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,489 مریض مکمل طور پر شفا یاب ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 45,533 بتائی گئی ہے۔ پاکستان کے شہر ملتان میں ڈیموکریٹک الائنس کا جلسہ روکنے کے لیے کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ملتان کی ضلعی انتظامیہ نے پی ڈی ایم کے جلسے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملتان میں جلسے سے پہلے قلعہ کونا قاسم باغ کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے 30 نومبر کو ملتان کے کونا قاسم باغ میں جلسے کا اعلان کیا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ انتظامیہ نے اسی کے ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کے 20 سے زائد کارکنوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ملتان میں 2 روز قبل پی ڈی ایم کے جلسے کے سلسلے میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی اور ان کے ساتھیوں کو بلا اجازت ریلی نکالنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ صوبے پنجاب کی حکومت کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر پی ڈی ایم کو صوبے میں کہیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر چکی ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے صوبہ معرب کے مدخل علاقے پر 15 بار، صوبہ سنا کے نہم علاقے پر 2 بار اور صوبہ الجوف کے اشاف علاقے کو 1 بار اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے آج صبح سادہ کے رہائشی علاقے غافرہ کو بھی توپوں اور میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ابھی تک ان حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے یمن پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ یمن میں سعودی عرب کی فوجی جارحیتوں اور محاصرے کے نتیجے میں اس ملک کو دواؤں اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ عراق کی رضاکار عوامی فورس الحشد و شابی نے شہر سامرہ پر داعش کے دہشت گردانہ حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ عراقی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق حشد و شابی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جوانوں نے شہر سامرہ کے جنوب میں تلزب کے علاقے پر داعش دہشت گرد گروہ کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے دہشت گردوں کو فرار کرنے پر مجبور کر دیا۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے باوجود اس ملک کے بعض علاقوں میں داعش کے باقیات موجود ہیں اور اکا دکا دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے مغربی اور عربی اتحادیوں من جملہ سعودی عرب نے سن 2014 میں عراق پر حملہ کر کے اس ملک کے وسیع شمالی اور مغربی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور بے شمار جرائم کا ارتکاب کیا تھا، جس کے بعد عراقی حکومت نے ایران سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مدد کی اپیل کی تھی۔ عراقی فوج نے اسلامی جمہوری ایران کی مشاورتی مدد سے 17 نومبر 2017 کو صوبہ الانبار کے شہر راوہ کو بھی آزاد کرا لیا، جو عراق میں داعش کا آخری اڈہ تھا۔ 14ویں زاگرب انٹرنیشنل کارٹون فیسٹیول میں 3 ایرانی کارٹونسٹ کے بنائے ہوئے خاکوں کو خصوصی انعام دیا گیا ہے۔ روڈ ریج یا سڑکوں پر غصے کے عنوان سے ہونے والے اس بین الاقوامی کارٹون فیسٹیول میں منتخب کیے جانے والے خاکے جمہوریہ کروشیا کے دارالحکومت زاگرب میں ہونے والے نمائش کے دوران پیش کیے گئے۔ نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران سمیت متعدد ملکوں کے سفیروں، زاگرب کے میئر اور دیگر اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ زاگرب انٹرنیشنل کارٹون فیسٹیول میں 11 کارٹونسٹ کے خاکوں کو انعام کا حقدار قرار دیا گیا، جن میں تین کا تعلق ایران سے ہے۔ جیوری ٹیم کی جانب سے حوصلہ افزائی کا خصوصی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام ایران کے سالہ عشرت خان نے حاصل کیا۔ ایرانی کارٹونسٹ ندا خداوردی اور کیوان وارسی کو بھی جیوری ٹیم کی جانب سے حوصلہ افزائی کا خصوصی سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ زاگرب انٹرنیشنل کارٹون فیسٹیول میں دنیا کے 58 ملکوں کے 355 سے زیادہ کارٹونسٹ نے اپنے خاکے نمائش کے لیے پیش کیے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتائج پر پیدا ہونے والا تنازعہ بدستور جاری ہے، اور صدر ٹرمپ نے اقتدار کی منتقلی کو الیکٹورل کالج میں ہونے والے شماری کے نتائج سے مشروط کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں امریکی فوجیوں کی قدردانی کرنے کی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر الیکٹورل کالج کے ارکان جو بائیڈن کے حق میں ووٹ دے دیں تو وہ وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کی بنیاد پر جو بائیڈن نے 306 جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 232 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ امریکہ میں حکومت بنانے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بائیڈن نے اس سے کہیں زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ لیکن صدر ٹرمپ نے تاحال انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور مسلسل دھاندلیوں اور ووٹ چرانے کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ پروگرام کے مطابق الیکٹورل کالج کا اجلاس 14 دسمبر کو ہونے والا ہے، جس میں منتخب صدر کے لیے رائے شماری کرائی جائے گی۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں عوامی خدمات کے ادارے جنرل سروس ایجنسی کی سربراہ ایملی مرفی سے کہا تھا کہ وہ جو بائیڈن کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے ابتدائی پروٹوکول کے مطابق لازمی اقدامات انجام دیں۔ دوسری جانب ہفتہ روزے جریدے نیو ویک نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک کے 28 ریاستوں میں صدارتی انتخابات کے لیے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر نیٹ ورک فراہم کرنے والی کمپنی ڈومینین نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں اپنے کارکنوں کو اذیت پہنچانے اور حتی جان سے مارنے کی دھمکیاں دیے جانے کا الزام عائد کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے دعوے سامنے آنے کے بعد ہماری کمپنی کے ملازمین کو مسلسل ستایا جا رہا ہے اور حتی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دراصل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی پالیسی کونسل کے متعدد ارکان کو برطرف کر دیا ہے۔ سی این این سمیت متعدد امریکی ذرائع ابلاغ نے خارجہ امور اور سیکورٹی کے ماہرین کی برطرفی کی تصدیق کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو مخالفین کے خلاف کارروائی کا حصہ قرار دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 7 آذر 11 ربیع الثانی اور 27 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ ربیع الثانی سن 220 ہجری قمری کو مشہور ماہر فلکیات اور ریاضی دان ابو علی خیاط کا انتقال ہوا۔ یہ عظیم دانشور ریاضی اور نجوم کے ماہر اساتذہ کے نزدیک رہ کر اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ وہ دنیا کے مشہور اور صف اول کے دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو علی خیاط کی متعدد تصانیف میں کتاب الموالید اور سیر الاعمال معروف ہیں۔ ان کی کئی کتابوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں بھی ہوا ہے۔ 11 ربیع الثانی سن 608 ہجری قمری کو مشہور قاضی، ادیب اور مورخ ابن خلقان عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جوانی سے ہی موصل کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ابن خلقان نے متعدد علاقوں کے سفر کے دوران بڑے فقہا اور مورخین سے ملاقات کی اور ان کے علم سے بہرہ مند ہوئے۔ وہ ایک لمبے عرصے تک دمشق میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے۔ ابن خلقان تاریخ اور عربی ادب میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کا سن 681 ہجری قمری میں ایک بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور دمشق کے کوہ قاسیون کے دامن میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ابن خلقان کی معروف تصنیف وفیات الاحیان ہے، جس میں معروف دانشوروں اور عظیم لوگوں کی سوانح زندگی بیان کی گئی ہے۔ ستائیس نومبر سن 1701 عیسوی کو سویڈن کے محقق، ماہر فلکیات اور ماہر طبیعیات اینڈرس سیلیسیس سویڈن کے شہر اپسالا میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سائنسی تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا۔ بالآخر انہوں نے درجہ حرارت ناپنے کا آلہ ایجاد کیا۔ درجہ حرارت کی اکائی کا نام ان کے نام پر سینٹی گریڈ رکھا گیا۔ اینڈرس کا 1744 میں انتقال ہوا۔ ستائیس نومبر سن 1941 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان شروع ہونے والی ٹینکوں کی جنگ جرمنی کی شکست کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں جرمن فوج نے سوویت یونین کے دارالحکومت پر قبضہ کرنا چاہا، جس کا اس نے ایک ماہ سے محاصرہ کر رکھا تھا۔ جرمنی کی یہ شکست دوسری جنگ عظیم کا ایک اہم واقعہ شمار ہوتی ہے، جو سوویت محاذ پر جرمنی کی شکست کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ ماسکو کے نزدیک جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان ہونے والی یہ جنگ دونوں ممالک کی طرف سے ٹینکوں کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ٹینکوں کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ ستائیس نومبر سن 1953 کو معروف امریکی مصنف اور ڈرامہ نویس یوجین اونیل کا انتقال ہوا۔ وہ 16 اکتوبر سن 1888 کو نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی نشیب و فراز سے پر زندگی تھی۔ ان کے والد اپنے زمانے کے معروف اداکاروں میں شامل تھے۔ ان کو تھیٹر میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اسی بنا پر ان کو تھیٹر کا فرزند کہا جاتا ہے۔ سن 1936 میں ان کو افق کے پرے ڈرامہ لکھنے پر ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ سات آذر سن 1359 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ایرانی بحریہ نے خلیج فارس میں عراقی بحریہ کو عملی طور پر ناکارہ بنا دیا اور عراق کے کئی جنگی بحری جہاز غرق کر دیے۔ اس کاروائی کے بعد خلیج فارس کا کنٹرول ایرانی بحریہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ سات آذر سن 1371 ہجری شمسی کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او میں ترکمانستان، قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، افغانستان اور جمہوریہ آذربائیجان کی شمولیت کے بعد اس تنظیم کے رکن ملکوں کی تعداد 10 ہو گئی، اور اس دن کو یوم ای سی او کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ای سی او سن 1363 شمسی میں تین ممالک ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون میں فروغ کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ای سی او سن 1343 میں قائم ہونے والے علاقائی ترقیاتی تعاون کی تنظیم آر سی ڈی کی سرگرمیاں رک جانے کے بعد تشکیل پائی تھی۔ ای سی او مغربی ایشیا کے 10 ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں فروغ کی کوشش کرتی ہے، اور بعض بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ باہمی تعاون کے معاہدے بھی اس تنظیم نے کیے ہیں۔ ای سی او دنیا کی ایک سب سے بڑی علاقائی تنظیم شمار ہوتی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آج کا پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، ایرانی معماری کا جائزہ لیتے ہوئے ہم دنیا کے دیگر علاقوں میں ایرانی معماری کا دائرہ پھیلنے اور اس کے اثر و رسوخ میں توسیع کی بحث تک پہنچے تھے، اور ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ایشیا کے کچھ علاقوں کی معماری کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ علاقے یا تو ایرانی فنکاروں کی معماری سے متاثر نظر آتے ہیں اور یا پھر ان کی ڈیزائننگ اور اس کی تعمیر کا کام ایرانی معماروں کے توسط سے انجام پایا ہے، لیکن ایرانی معماری کا اثر صرف ایشیا کے خطے تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ ایران کی جغرافیائی حدود سے بہت دور علاقوں میں بھی اس کا اثر دیکھنے میں آتا ہے۔ تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یورپی ملکوں میں اسلامی فتوحات کے بعد پرتغال اور آج کے اسپین میں ایرانیوں کی سائنسیوں، ادبیوں، طبی ٹیکنالوجی اور علوم نے یورپ کے مرکز میں قدم رکھا۔ ایرانی مسلم دانشوروں اور فنکاروں کی معلومات کے باعث یورپ میں علم و ثقافت کی پیش رفت پر نمایاں اثر پڑا، جیسا کہ گزشتہ ادوار میں ایرانی اقوام مثلاً ماد، پارٹ اور ہخامنشیوں نے دنیا کے اس علاقے پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے۔ یورپ میں ایرانی ہنر و ثقافت کے وجود سے متعلق قرون وسطی میں مشرقی تجارت نامی کتاب میں ذکر ہوا ہے کہ ایرانیوں نے تمام ادوار میں یورپ کے راستوں کو پہچان لیا تھا اور ہمیشہ آسانی کے ساتھ وہ ان راستوں پر سفر کرتے رہے۔ روس، جرمنی، سویڈن، برطانیہ اور حتی آئس لینڈ میں بڑی تعداد میں ایرانی سکے دریافت ہوئے ہیں کہ جو ساسانیوں کے دور سے متعلق ہیں۔
دیوار پر ابھرے ہوئے نقوش کا شمار ان فنون میں ہوتا تھا کہ جو ایرانی اقوام کے توسط سے یورپ، خاص طور پر اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ امریکہ کے فن تعمیر کے ماہر ٹالبوٹ رائس ایران اور بازنطینی نامی کتاب میں لکھتے ہیں، اگر ایران کی معماری شروع میں بازنطینی فن تعمیر پر اثر انداز نہ ہوتی تو کیا آج ہم اس ترقی و پیش رفت کا مشاہدہ کرتے؟ بازنطینی فن تعمیر کے بڑے افتخارات میں سینٹ صوفی چرچ ہے کہ جس میں اگر ایرانی ہنر و فن کے عناصر کا کافی زیادہ استعمال نہ ہوتا تو ہرگز اپنے کمال تک نہیں پہنچتا۔ انہوں نے ایرانی ہنر کی ڈیزائننگ اور نقوش کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، ایرانی ہنر میں جانوروں سے متعلق معروف ترین ڈیزائنوں میں سے ایک شیر اور جنگلی گائے کے درمیان لڑائی ہے۔ یہ ڈیزائن مغرب میں وسیع پیمانے پر قابل تقلید قرار پائی ہے۔ ہنگری میں ایک معروف گنجینا ایرانی ہنر سے متاثر واضح نمونے کے طور پر زباں زد خاص و عام ہے۔
ایرانی معماری کی روشوں نے اسپین کی قومی روایتوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں کہ جس کی اہم ترین خصوصیات یہ ہیں: عمارتوں میں محراب نما شکل کی ڈیزائن، گنبد کی تعمیر، مینار، مسجدوں میں گلدستہ اذان اور محراب، چونے کے کام اور معرق ٹائلوں، نیز نسخ، سلس اور کوفی خطوط کے کتبوں سے مسجدوں کی زینت وہ فنون ہے کہ جو مختلف اسلامی اور خاص طور پر ایرانی معماری کا آئینہ دار ہیں، اور اسپین خاص طور پر اس ملک کے جنوب میں اندلس میں قابل مشاہدہ ہیں۔ ان عمارتوں میں مسجد، مقبرہ، مدرسہ، کارواں سرائے، کورٹ بازار، سقہ خانہ، حمام اور رہائشی مکانات ہیں کہ جو ایرانی طرز پر اور ایرانی ڈیزائنوں سے بنائے گئے ہیں۔ اس علاقے میں اسلامی فن تعمیر کے فروغ پانے کے آغاز سے ہی عمارتوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر بہت زیادہ تزئین اور سجاوٹ کا استعمال کیا گیا، چنانچہ ان سجاوٹوں میں نمایاں ترین سجاوٹ کا حصہ آب و ہوا اور ثقافتی سیاق و سباق سے ماخوذ ہے، اور اس نے ایرانی فن تعمیر اور اسلامی ثقافت میں اپنا کردار ادا کیا ہے کہ جس کا محلوں، مسجدوں، باغوں اور عمارتوں میں واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
اس امتزاج کا پہلا حیرت انگیز نمونہ مسجد جامع قرطبہ ہے کہ جو 168 ہجری قمری میں بنائی گئی۔ اس مسجد میں سنگ مرمر کے 1392 ستون ہیں کہ جو نیم دائرے والی محراب نما ڈیزائنوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر ستون پر دوہری نالی محرابیں نصب کی گئی ہیں جو بعد میں اندلس کے فن تعمیر کا حصہ قرار پائیں۔ ہر دوسری محراب کو پہلی محراب کے اوپر ایسے نصب کیا گیا کہ وہ چھت سے جا ملی ہے۔ اس مسجد کی نمایاں خصوصیت ایسی محراب نما ڈیزائنوں کی تعمیر ہے کہ جو اب تک اس علاقے میں دیکھی نہیں گئی ہیں۔ ان محرابوں پر کہیں کہیں قبے بنائے گئے تھے جن میں سے چند ایک ابھی تک باقی ہیں۔ ایران کی گنبد والی عمارتوں سے اس کی ایسی ناقابل انکار شباہت پائی جاتی ہے کہ جس کے اس زمانے میں پورے ایران میں متعدد نمونے موجود تھے۔ محراب میں گل بوٹوں والی پچی کاری اور قرآنی قدبے بھی ایران میں معماری کی تزئین و آرائش کی یاد دلاتی ہیں۔ مسجد کے مرکزی حال میں نصب بڑے فانوس میں بیک وقت 1000 چراغ روشن ہوتے تھے۔ چراغوں کے لیے سال بھر میں 3.5 من موم کے علاوہ 300 من تیل جلایا جاتا تھا۔ مسجد میں روشنی کا انتظام اس قدر بہتر تھا کہ رات کے وقت بھی دن کا گما ہوتا تھا۔
ہینریش کلوک نے ایک مضمون میں قرون وسطی کے اواخر میں یورپی ہنر و فن کی پوزیشن اور اہمیت کو بتاتے ہوئے نشأت ثانیہ کے ظہور میں مشرق کے اثر و رسوخ کے دلچسپ کردار کا ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ پورے قرون وسطی کے زمانے میں اٹلی وہ ملک تھا جو جنوب میں سسلی سے، مغرب میں اسپین سے اور مشرق میں بازنطین سے مشرقی ثقافت سے گھرا ہوا تھا۔ پہلے سلجوقی اور پھر عثمانی معماری کی تکامل یافتہ روایتوں کو، کہ جس کی جڑیں ایران میں پیوست تھیں، اپنے ساتھ بر صغیر لے گئے اور وہاں سے یورپ صادر کیا۔ ان روایتوں سے مراد وہی 4 ایوانوں والی مسجدیں اور گنبد والی عمارتیں تھیں جن کو مرکزیت حاصل تھی۔
ہینریش گلوک جیسے بعض یورپی قلمکار سینٹ پیٹرز کے مشہور چرچ کے پہلے نقشے کو ایرانی معمار کمال الدین کے نقشوں کی واضح تقلید قرار دیتے ہیں۔ اس ایرانی معمار نے ایران اور ترکی میں ایسی عمارتوں کی ڈیزائن کی ہے، اور اس کے بعد ڈونیٹو بیمنٹ نے سینٹ پیٹرز چرچ کے ابتدائی نقشے کو اس سے متاثر ہو کر بنایا ہے۔ آخر کار اگرچہ سینٹ پیٹرز چرچ کے لیے مائیکل اینگلو کے نقشے سے استفادہ کیا گیا، لیکن خود مائیکل اینگلو لکھتا ہے کہ اگر کوئی بیرامنٹو سے دوری اختیار کر لے تو گویا اس نے خود کو حقیقت سے دور کیا ہے، اور میں نے خود اس کے بنیادی نقشے اور ڈیزائن کی بنیاد پر کام کیا ہے۔ اس لیے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ حتیٰ روم میں سینٹ پیٹرز چرچ کی عمارت بھی ایرانی معماری سے متاثر ہوئے بغیر منسِ شہود پر نہیں آئی۔
سامعین، مشرقی اور یورپی ثقافتوں کے موازنے میں جو اہم ترین متضاد پہلو قابل ذکر ہے، یہ ہے کہ باغ کے مفہوم سے متعلق جو طرز فکر ہے وہ مختلف ہے۔ آثار قدیمہ کی دستاویزات میں ذکر ہوا ہے کہ اندلس کے بادشاہوں نے مختلف تاریخی ادوار میں ایسے باغ تعمیر کیے کہ جو مشرقی طرز تعمیر، خاص طور پر حخامنشی دور کے ایرانی باغوں کی روش پر بنائے گئے ہیں۔ یہ باغات 3 اہم عنصر کے حامل تھے: 4 دیواری کے ذریعے باغ کی فضا کو محصور کرنا، اس وقت کے جدید ترین سسٹم سے درختوں کی آبیاری کرنا، اور مختصر مدت کی رہائش کے لیے حالوں اور کمروں کی تعمیر کرنا۔
یہاں تک کہ اگر بعض ایرانی باغوں کی کچھ خصوصیات بحیرہ روم کے علاقے کے باغوں کے ساتھ مشترک ہوں تو بھی یہ امر بدیہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باغ کا جو تصور ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اسلام میں بہشت نیک بخت انسانوں کی رہائش کی ابدی و دائمی جگہ ہے کہ جسے مادی و معنوی لذتوں سے سرشار باغ سے توصیف کی گئی ہے۔ اس میں خوشبودار میووں اور پھولوں کا وجود، نہروں میں صاف و شفاف اور خوشگوار پانی کی روانی، اور باغ کے درختوں سے حاصل ہونے والا سایہ، یہ سب کچھ مسلمانوں کے درمیان باغ کے تشخص کا ایک حصہ ہے۔
قرآن میں بہشت کو جنت کہا گیا ہے، اور یہ وہی لفظ ہے کہ جو بعض سلطنتی باغوں کے لیے، جیسا کہ قرناطہ کے جنت العارف کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ قرناطہ کے حاکم اس حویلی کو ایک تفریح کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جنت العارف کے باغ کو دنیا کے خوبصورت ترین باغات میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اس باغ کے شمالی دروازے پر سورہ فتح کی وہ آیات نقش ہیں کہ جس میں مومنوں کو ایسے باغوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جس میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ مارکو پولو جیسے سیاحوں نے اسے مسلمانوں کے نزدیک باغ اور بہشت کا جو تصور ہے اس سے تعبیر کیا ہے۔ ایرانی باغات میں مرکز میں حوض واقع ہے، اور اس کا پانی درختوں اور پھولوں کو سیراب کرنے کے لیے نہروں میں بہایا جاتا تھا۔ مشرقی تکنیکیوں کے ذریعے قنات یا کاریز کے ذریعے پانی کو مہار کرنے کی تکنیک اس وقت بھی قرطبہ کے قصر میں باقی ہے۔
کاخ الحمرا کے صحنوں پر نظر ڈالنے سے اس حمر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جنت العارف کا آئیڈیل ایرانی باغات تھے۔ حتیٰ اندلس میں حیوانوں کے مجسموں سے فوارے کے ایسے متعدد نمونے موجود ہیں کہ جن کو ایران میں پہلے دیکھا جا چکا ہے۔ یورپ میں صلیبی باغ کی جڑ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ڈیزائننگ کا تعلق بھی ایرانی چہار باغ سے رہا ہے، اور اس کی قدیم ترین مثال قصر پاسار گارڈ ہے اور اس کے باغ کی بنیاد 3000 سال قبل رکھی گئی تھی۔ شہر قصر شیری میں عمارت خوسرام خسرو دوم کے توسط سے ایک اونچی جگہ پر بنایا گیا تھا۔ اس عمارت کے سامنے ایک بڑا سا حوض تھا کہ جو بالفاظ دیگر ایک چھوٹی سی جھیل تھی، اور بعد میں یہی ڈیزائن یورپ میں بہت سے کاخوں اور سلطنتی عمارتوں کے لیے نمونہ قرار پائی۔
آخر میں مکمل ایرانی عنصر کے طور پر ہم باغوں کے اندر کے بنے حالوں کا نام لے سکتے ہیں، خاص طور پر ان حالوں کا جو عیش و آرام اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے بنائے گئے تھے، اور اس میں کانفرنسیں اور درباری مہمانوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ ان تمام سرگرمیوں سے متعلق ایرانی پینٹنگز میں خوبصورت غیر معمولی تصاویر اور بعض عمارتوں کی سجاوٹ اور خوبصورتی کو دکھایا گیا ہے۔ ان تصویروں میں نیچر اور معماری کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس قسم کے باغوں کے نمونوں میں سے مدینۃ الزہرا میں ایک باغ میں بڑے مرکزی حال، والنسیا میں عبدالعزیز کے زمانے سے متعلق صلیبی صحن، ملاگا میں ایک محل کی باقیات، ساراگوزا میں قصر الجعفریہ اور الحمرا میں شیران صحن کا نام لیا جا سکتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری، ایران میں کرونا وائرس کے مقابلے میں شدت، آئندہ ہفتے تمام ریاستی ادارے بند رہیں گے۔ روزنامہ جوان، ایران کی 4 کووڈ ویکسین عالمی ادارے صحت کو پیش کی جائیں گی، نائب وزیر صحت ایرج ہریچی۔ اور روزنامہ گارڈین، اگر الیکٹرول کالج نے جو بائیڈن کو ووٹ دیا تو وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ قدس، بن سلمان بائیڈن کے آنے سے پہلے ہی شہزادوں کا قتل کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے۔ المیادین نیوز چینل کے مطابق بین الاقوامی وکیل محمد رفعت نے باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ محمد بن سلمان ایک بار پھر حرکت میں آ گئے ہیں اور 2 سعودی شہزادوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی سوچ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق احمد بن عبدالعزیز اور سابق ولی عہد محمد بن نائف صحرا کے ایک جیل میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ محمود رفعت نے بتایا ہے کہ یہ کام جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے سے قبل اس لیے انجام دیا جا رہا ہے تاکہ بن سلمان کا کوئی متبادل پیش نہ کیا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ 61 سالہ محمد بن نائف اور 78 سالہ احمد بن عبدالعزیز بن سلمان کے حریف سمجھے جاتے تھے، جنہیں گزشتہ مارچ سے حراست میں رکھا گیا ہے۔ فارن پالیسی کے مطابق بن سلمان پوری شدت اور حدت کے ساتھ ٹرمپ کے آنے پر سرمایہ کاری کیے بیٹھے تھے، اور اب بائیڈن کے آنے سے انہیں بری طرح الگ تھلگ پڑ جانے کی جانب سے خوف لاحق ہے۔ روزنامہ رائل یوم، تل ابیب میں پہلی اماراتی ایئر لائن کی کمرشیل پرواز، نیتن یاہو سب سے زیادہ جشن منا رہے ہیں، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے۔ امارات اور صہیونی حکومت کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعلقات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جمعرات کو فلائی دبئی کمپنی کی پہلی پرواز تل ابیب پہنچی، جس کا سب سے زیادہ خیر مقدم صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کیا۔ متعدد اسرائیلی کمپنیاں بھی ٹیکنالوجی، پانی اور زراعت کے شعبوں میں امارات کے ساتھ تعاون کرنے جا رہی ہیں۔ مقبوضہ سرزمینوں میں تیار شدہ پھل اور ترکاری بھی امارات کی مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ نیتن یاہو کے تو اسے ایک تاریخی موسع سمجھنا ہی چاہیے تھا، ان کے مستقبل کے خواب آج ہی پورے کر دیے گئے، لیکن ان عرب ممالک میں درد اور مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے جو عرب اتحاد اور عربوں کے مشترکہ مستقبل کی جانب سے پر امید تھے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان، 25 سال قید یا نامرد، زیادتی کے مجرمان کی سزا مقرر کر دی گئی۔ روزنامہ جسارت، کورونا کے وار جاری، 24 گھنٹوں میں 54 اموات، فعال کیسز 45,000 سے متجاوز۔ اور روزنامہ سیاست، حیدرآباد، بی جے پی کی انتخابی مہم میں شدت، قومی قائدین کی آمد۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، نااہلوں کے خلاف بغاوت کرنا فریضہ ہے، فضل الرحمان۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نااہلوں کے خلاف بغاوت کرنا فریضہ ہے، اس جہاد سے پیچھے ہٹنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے لاڑکانہ میں شہید اسلام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام جماعتیں اس حکومت کے خاتمے پر متفق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سی پیک کو سمیٹ کر چین کو ناراض کرنا اس حکومت کا ایجنڈا تھا۔ چین کے ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی پاکستان سے ناراض ہیں۔ مزید تفصیلات یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ سندھ کے وسائل پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ حکومت نے ملکی معیشت اور زراعت کو تباہ کر دیا اور عالمی مالیاتی اداروں کے شکنجے میں پھنسانے کے لیے ایسی حکومت لائی جاتی ہے۔ روزنامہ انقلاب، مودی سرکار کے خلاف مزدوروں کی ہڑتال، کسانوں کا احتجاج۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، زرعی قوانین کے خلاف ملک بھر کے کسانوں نے دہلی چلو نعرے کے ساتھ دہلی کی طرف مارچ کیا ہے، جس سے مرکزی حکومت دہلی دہل گئی ہے۔ کسانوں نے اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، راجستھان کی طرف سے دہلی کے لیے کوچ کیا ہے، جنہیں اب دہلی کی سرحدوں پر الگ الگ روکا جا رہا ہے، جس سے حالات دھماکہ خیز ہو رہے ہیں۔ دہلی غازی آباد بارڈر، دہلی فرید آباد بارڈر، دہلی چنڈی گڑھ ہائی وے سمیت کئی مقامات پر کسانوں اور پولیس فورس کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کسانوں کو روکنے کے لیے پولیس فورس نے ان پر واٹر کینن سے پانی کی بوچھار بھی کی ہے، اس کے ساتھ ہی ان پر آنسو گیس کے گولے بھی داغے گئے ہیں، اور جب کسان نہیں مانے تو ان پر لاٹھیاں بھی برسائی گئی ہیں۔ تو کئی مقامات پر دھرنا دے کر کسان بیٹھ گئے ہیں، لیکن کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا نیوز ایجنسی، امریکی پابندیوں کے خلاف عالمی اتحاد تشکیل دیا جائے، وینزویلا۔ مہر نیوز ایجنسی، مقبوضہ فلسطین کا دورہ کرنے والا وقت بحرین کا نمائندہ نہیں، جمعیت الوفاق بحرین کا اعلان۔ اور وائی جے سی، امریکہ دنیا کا وہ دولت مند ترین ملک ہے جہاں دسیوں لاکھ بے گھر شہری پائے جاتے ہیں، ایم ایس این بی سی کے اینکر کا اعلان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ فارس نیوز، چین اور بائیڈن کا امریکہ مقابلہ آرائی جاری رہے گی۔ امریکہ میں چین کے ساتھ دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ 19ویں صدی تک جا پہنچتا ہے، جب امریکہ کے مغربی علاقوں کو مشرقی ساحلوں سے ریل کے ذریعے جوڑنے کی بات چلی تھی۔ امریکی سرکش مزدوروں کے برخلاف چینی مزدور چپ چاپ اپنا کام کرنے کی خاطر مشہور تھے، لیکن جب کام مکمل ہوا اور سونے کے قدرتی ذخیروں کے انکشاف کی بات ہوئی تو چینیوں کو کنارے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے کیلیفورنیا میں ان کے داخلے پر پابندی لگی، اور آہستہ آہستہ کر کے تمام راستوں میں یہ کام کیا گیا، لیکن آج چین کو پیچھے ڈھکیلنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ٹرمپ اپنے زوم میں بائیڈن کے لیے ایک بھیانک یادگار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پیسفک تجارتی معاہدے سے امریکہ باہر نکل چکا ہے، ادھر چین نے آر سی ای پی معاہدہ کر کے امریکہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ تجارتی میدان میں چین پیش ہے، اور فوجی لحاظ سے بھی امریکہ کو اب کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ مزید سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ اسپوٹنک نیوز، ہندوستان کا میگ 29 طیارہ بحیرہ عرب میں گر کر تباہ، ایک پائلٹ غائب، دوسرا بچا لیا گیا۔ رویٹرز، کووڈ سے متاثر جرمنی سن 2021 میں 180 ارب یورو قرضہ لینے پر مجبور۔ اور البراسا نیوز، چین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، بس ایک مفاہمت نامہ تھا الکاظمی، معاہدے کے دستاویز موجود ہیں، الکاظمی کے ترجمان۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، شوہر کو بیوی کے ساتھ اپنے تعلق میں تین چیزوں کی ضرورت ہے: خوش اخلاقی اور اس کی توجہ حاصل کرنا ایسے انداز کے ساتھ کہ جو اسے اچھا لگے، بیوی کا مالی حوالے سے ہاتھ کھلا رکھنا، اور عورت سے ہمدردی تاکہ اس کے ذریعے اس کی محبت کو حاصل کر سکے۔ ایک صحت مند اور فرت و نشاط سے سرشار معاشرے کی اہم خصوصیت خاندان کا تشکیل دینا ہے۔ خاندان کا وجود اس زندہ مخلوق کی مانند ہے کہ جسے اگر بیرونی مزاحمتوں اور دھمکیوں کا سامنا نہ ہو تو مؤثر توانائی کے ایک ایسے ذریعے میں تبدیل ہو جاتا ہے جو فرد اور معاشرے کو اپنے فیض و برکات سے بہرہ مند کر سکتا ہے۔ جن خاندانوں میں ازدواجی زندگی کا رواج نہیں ہے، ایسا خاندان اور معاشرہ الجھن اور غیر یقینی کا شکار رہتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ جس میں فکری اور ثقافتی میراثوں اور نسلوں میں عقائد کی منتقلی آسانی سے نہیں ہو پاتی، اور انسانوں کی تربیت بھی آسانی سے انجام نہیں پا سکتی۔ جس معاشرے میں ازدواجی زندگی کے ذریعے خاندان کی تشکیل کا رواج نہ ہو تو اس معاشرے اور خاندان کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں، اور ایسا معاشرہ یا خاندان انسان کی پرورش اور تربیت کے لیے بہترین جگہ نہیں ہو سکتا۔ بالفاظ دیگر، اگر خاندان نہ ہو، ازدواجی زندگی نہ ہو تو بچہ نہیں ہوگا، نوجوان کا وجود نہیں ہوگا، نیک مرد اور عورت اور انسانوں کا دنیا سے گویا خاتمہ ہو جائے گا۔ اخلاق نہیں ہوگا اور گزشتہ نسلوں کے مثبت اور اچھے تجربوں کی آئندہ کی نسلوں میں منتقلی انجام نہیں پائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ خاندان کے وجود کی قدر کریں اور اس کی حفاظت اور استحکام کے لیے کوشاں رہیں۔ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ان دونوں کے کف اور برابر ہونے پر بہت زور دیا ہے۔ درحقیقت یوں کہا جا سکتا ہے کہ میاں بیوی عقیدے، ثقافت اور اخلاق کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن اعتماد اور صداقت کی بنیادوں پر باہمی زندگی شروع کریں اور ہمیشہ اس پر کاربند رہیں تو خداوند عالم ان کے درمیان محبت و الفت برقرار فرماتا ہے۔ شادی کے بعد خاندان کی مضبوطی اور اس کی محبت و الفت کی بقا کے لیے میاں بیوی دونوں کو اپنے تعلقات میں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایرانی خاندانوں سے آشنائی کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا کہ ایرانی خاندانوں کا اسلامی اور ایرانی ہونے کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ یہی رشتہ اور بندھن خاندان اور گھرانے کو دینی مسائل اور احکام پر عمل کے ذریعے مستحکم اور مفید ہونے کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ہی دینی ثقافت اور مفاہیم کی تقویت اور اس کے دوام میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، شادی کی تقریبات میں خاندان کے مذہبی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتے ہیں، اور خود بھی ان تقریبات کے ذریعے اپنے رشتوں اور بندھنوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں اسلامی اور ایرانی ثقافت کی قدردانی کے ساتھ ہی خاندان اور گھرانے کے اقدار کو استحکام حاصل ہوتا ہے، اور ایرانی معاشرے میں دین کی بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ غیر مذہبی گھرانوں کے درمیان بھی حساس مواقع پر مذہبی مسائل پر توجہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ چہرے خوشحال ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ شادی کی تقریب میں ان ماں باپ کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں کہ جو ان کی شادی کی بزم میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ امر ہے جو خاندانوں کے درمیان باہمی رابطے میں پائی جانے والی گہرائی کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی مذہبی ثقافت کی مضبوط جڑوں کو بھی نمایاں کرتا ہے، جس سے خاندانوں کے درمیان فرحت و نشاط، تحرک اور مزید انرجی وجود میں آتی ہے۔ ایرانی گھرانوں میں گروہ اور اجتماع کی صورت میں تقریبات کے انعقاد پر توجہ دی جاتی ہے۔ بہت سی تہذیبوں کے برخلاف ایرانی ثقافت میں عقد اور شادی کی تقریب اور بہت سی دیگر تقریبات کسی خاندانی رسم و رواج کے بغیر انجام نہیں پاتی۔ یہ تقریبات گھرانوں کے افراد کے لیے یادگار ہوتی ہیں اور باہمی الفت و محبت اور گھرانوں کی اصالت کی جانب بازگشت کا باعث ہوتی ہیں۔ ایرانی گھرانے جذبات اور الفت و محبت سے سرشار گھرانے ہوتے ہیں۔ شادی کی تقریب میں عقد، ولیمہ اور لوگوں کی ایک دوسرے سے ملاقات جیسی رسموں کا رواج خود ایرانی معاشرے اور گھرانوں میں پائے جانے والے احساسات و جذبات کی تقویت کے عوامل میں سے ہے۔ ایک عورت اور مرد کے درمیان مشترکہ زندگی گزارنے کے لیے طے پانے والے سمجھوتے کا نام ہے، کہ جو خاص اصولوں اور رسومات کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ ان رسومات میں سے اہم تقریب نکاح ہوتی ہے، کہ جسے ایرانی روایت میں سفرہ عقد کہا جاتا ہے۔ اس سفرہ عقد پر دولہا اور دلہن بیٹھتے ہیں اور خطبہ عقد سنتے ہیں۔ سفرہ عقد عام طور پر زمین پر ہی بچھایا جاتا ہے اور دولہا اور دلہن ایک کنارے بیٹھتے ہیں۔ عقد نکاح کی رسم لڑکی کے گھر منعقد ہوتی ہے۔ دلہن اس وقت تقریب میں شرکت کرتی ہے کہ جب تمام مہمان آ چکے ہوتے ہیں۔ دولہا دلہن کے دائیں طرف بیٹھتا ہے۔ تقریب نکاح کے لیے عام طور پر ایک مخصوص قسم کے کپڑے، جو نسل در نسل قدیم زمانے سے دلہن کے گھر والوں کو ورثے میں ملتے ہیں، اس تقریب نکاح میں استفادہ کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر اس کپڑے کے ایک ٹکڑے کو ایک سفید کپڑے کے بیچ میں رکھتے ہیں اور اس پر عقد کے سامان چنے جاتے ہیں۔ خطبہ نکاح گھر کے بزرگوں کی موجودگی میں پڑھا جاتا ہے، اور اس خطبے میں عقد پڑھنے والا معین شدہ مہر کو بیان کرتا ہے، تاکہ لڑکی اپنے مہر کا علم رکھتے ہوئے اس کی تائید کرے اور اپنی رضایت کا اعلان کرے۔ مہر کو اسلامی ادب میں صداق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کلمہ صدق سے لیا گیا ہے، کہ جس کے معنی سچائی اور حقیقت ہے۔ اس مفہوم کے پیش نظر کے مہر مرد کی صداقت و سچائی کی ضمانت ہوتا ہے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانوں کے نزدیک مہر عورت کی خرید و فروخت کے عنوان سے اور یا اس کی قدر و منزلت کو کم کرنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ مہر مرد کی جانب سے دیے جانے والا پاکیزہ تحفہ بھی ہو سکتا ہے، کہ جس کے سبب دونوں کے درمیان رشتہ محبت مزید مستحکم ہو سکتا ہے۔ نیز مرد کی جانب سے اظہار عشق کا ایک ذریعہ قرار پا سکتا ہے، کہ جو عام تحفوں میں نہ ہو، اور مہر کا تعین لڑکی کے گھر والے خود لڑکی کی ہم آہنگی سے کرتے ہیں۔ مہر مختلف صورتوں میں، مثال کے طور پر سکے، پیسے، ملکیت اور یا تا ایک عمل خیر مثل قرآن مجید کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز کے جو ایرانی لڑکیوں کے مہر میں ایک ناقابل انکار شے ہے، وہ ایک جلد کلام اللہ مجید کا دیگر چیزوں کے ساتھ بطور مہر دینا ہے۔ درحقیقت ایرانی جوڑے مہر میں قرآن دے کر اپنے مہر کو سعادت و خوشبختی کا ضامن قرار دیتے ہیں۔ عقد نکاح میں قرآن پاک کی ایک آیت اور پیغمبر خدا کی ایک حدیث کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، کہ جس میں شادی کی اہمیت کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ شادی کی تقریب میں صلوات و درود پڑھا جاتا ہے اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دولہا اور دلہن کے درمیان انگوٹھی کا بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ دولہا اور دلہن اپنی انگلیوں سے شہد ایک دوسرے کو چٹاتے ہیں، تاکہ ہمیشہ ان کی مشترکہ زندگی شیریں اور خوشگوار رہے۔ اس کے بعد لڑکی اور لڑکے کے گھر والے اور مہمان حضرات جواہرات اور سونے کے سکے دونوں کو ہدیہ کرتے ہیں۔ آخر میں دولہا اور دلہن بھی یادگار تحفے کے طور پر حسب استطاعت ایک دوسرے کو تحفے پیش کرتے ہیں۔ سامنگ، اس حصے میں ہم زوجہ اور شوہر کے درمیان تعلقات میں صداقت و اعتماد کے موضوع پر غور کریں گے کہ جو فریق مقابل کی صداقت و سچائی کے لیے شادی کا ایک سب سے بڑا معیار ہے، کیونکہ صداقت پسند افراد اور وہ افراد جو اپنے فائدے کے لیے شرطیں نہیں لگاتے اور ان شرطوں کو برعکس ظاہر نہیں کرتے، وہ دوسروں کے لیے سکون و اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں سکون اور خوشبختی حاصل کرنے کے لیے سچے ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے زن و شوہر کے درمیان صداقت و سچائی اور ایک دوسرے کا قابل اعتماد ہونا ایک گھرانے کی تشکیل کے لیے ضروری عنصر میں سے ہے۔ اس کے باعث زن و شوہر کو ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے جو ان کے درمیان امن و دوستی کا ماحول فراہم کرتا ہے، اور اسی صورت میں ہی رشتہ ازدواج کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ اگر مسلسل عورت میں خوف پایا جاتا ہو اور وہ کسی نہ کسی بنا پر مسلسل شوہر سے جھوٹ بولتی رہے، یا اس کے برعکس شوہر کسی بنا پر عورت سے جھوٹ بولتا رہے، تو اس صورت میں دونوں کے درمیان کبھی سکون و آرام قائم نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ دونوں کی زندگی کشیدگی، شک و تردید اور ایک دوسرے سے نفرت میں گزرے گی۔ در حقیقت جب زوجہ اپنے شوہر یا شوہر اپنے زوجہ کے ساتھ صداقت و سچائی کا مظاہرہ کرے گا، تو پھر وہ دونوں اپنے مسائل و مشکلات اور احساسات و جذبات اور افکار کو آسانی کے ساتھ اور کسی تشویش کے بغیر ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں گے۔ اکثر میاں اور بیوی کی عادت ہوتی ہے اپنے حقیقی جذبات اور احساسات کا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار نہیں کرتے ہیں، اور یہی امر اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ اور دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ ازدواجی زندگی میں صداقت و سچائی کے ساتھ عمل ایک سخت ترین مہارت ہے، تاہم اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی اپنے بھائی میں تین صفات دیکھو تو اس سے خیر کی امید رکھ سکتے ہو: حیا، امانت داری اور صداقت۔ صداقت اور سچائی کی شرط یہ ہے کہ اپنے احساسات و جذبات کا اس طرح سے اظہار کرو کہ جس سے ظاہر ہو کہ تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا اور تم نے اپنے کاموں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور تم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تمہاری بیوی یا شوہر نے یہ چیز تم میں پیدا کی ہے۔ یاد رہے، غیر تعمیری صداقت و سچائی اور تعمیری صداقت و سچائی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ یہ کوشش کریں کہ ایسی باتیں زبان پر لانے سے کہ جس سے آپ کی بیوی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ایسی باتیں زبان پر نہ لائیں اور خود کی اصلاح کریں۔ جو بات آپ زبان پر لانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں خوب غور کریں اور کوشش کریں کہ اپنے احساسات کو مثبت اور تعمیری طریقے سے بیان کریں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد وحیدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دور ریاض کے تناظر میں گفتگو کریں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے۔ انداز جہاں، ناظرین جہاں تک صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دورے ریاض کا تعلق ہے، تو یہ دورہ ہمارے لیے ہرگز غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے کہ سعودی حکومت خطے کی ان عرب حکومتوں میں شامل ہے جن کے غاصب صہیونی حکومت سے ہمیشہ روابط رہے ہیں۔ اب یہ حکومتیں ایک ایک کر کے تل ابیب سے اپنے روابط کو آشکارا کر رہی ہیں۔ آل سعود ہوں یا آل خلیفہ یا آل نہیان، انہوں نے ہمیشہ صہیونی مفاد میں ہی کام کیا ہے، خاص طور پر آل سعود، اور آل یہود میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ آل یہود نے مغرب کی حمایت سے سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، تو آل سعود نے انہی مغربی حکومتوں اور طاقتوں کی حمایت سے جزیرت العرب پر قبضہ جمع رکھا ہے۔ صہیونی مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی پر قابض ہیں، تو سعودیوں نے مسجد الحرام اور مسجد النبی پر اپنا قبضہ اور تسلط جمع رکھا ہے۔ صہیونی سرزمین فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو غاصب سعودی مشرقی جزیرۃ العرب میں وہی کام کر رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، تو غاصب سعودی حکومت نے یمن کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے معصوم بچوں کا قتل عام کر کے نام کمایا، تو غاصب سعودیوں نے یمن کے معصوم بچوں کا قتل عام کر کے بچوں کے قتل عام میں ان کے حقوق کو پامال کرنے میں صہیونیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں ظالم و جابر اور غاصب حکومتوں کی وحشیانہ خو، ان کی درندگی اور سنگ دلی کب تک ان کی ظاہری دوری کو برداشت کر سکتی تھی؟ اب ان کی ظاہری دوری کا پردہ ہٹنا ہی تھا اور ان کی قربتوں کو تش تز بام ہونا ہی تھا۔ البتہ یہ بات ضرور سوچنے کی ہے کہ ظاہری دوری کے حجاب کا ہٹنا اور قربتوں کا بے نقاب ہو جانا کس کے فائدے میں ہے اور کس کے نقصان میں؟ اس سے کتنا فائدہ صہیونیوں کو پہنچے گا اور اس فائدے میں سعودیوں کا حصہ کتنا ہوگا؟ مستقبل قریب میں یہ بات سب کے سامنے آ جائے گی۔ البتہ ہمارے پاس یہ سمجھنے کے کافی دلائل موجود ہیں کہ سعودیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسلامی دنیا میں ظاہری دوری کے پردے کی وجہ سے اگر تھوڑی بہت آبرو آل سعود کی باقی بچی تھی تو اب وہ بھی چلی جائے گی، اور عالمی سطح پر بھی سعودیوں کے حصے میں رسوائی اور ذلت کے سوا اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر آل سعود یہ سمجھ رہے ہیں کہ مغربی دنیا میں ان کی عزت بڑھے گی تو یہ ان کی احمقانہ بھول ہے، کیونکہ بڑھتی وہ چیز ہے جو ہوتی ہے، جو چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو وہ بڑھے گی کیسے؟ دوسرے، مغربی دنیا کبھی بھی اس خطے کی کسی بھی حکومت کو، چاہے وہ آل سعود کی حکومت ہو، آل نہیان کی ہو یا آل خلیفہ کی حکومت ہو، کسی بھی حکومت کو صہیونی حکومت کے برابر نہیں سمجھ سکتی۔ اس فرق کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مذکورہ حکومتیں امریکی فرمان کی بجا آوری کو اپنا فریضہ سمجھتی ہیں، تو امریکہ اور اکثر یورپی ملکوں کی حکومتیں خود کو صہیونی مفادات کے تحفظ کی پابند سمجھتی ہیں، اور پھر جو اپنوں سے غداری اور خیانت کا ارتکاب کرے اس پر کون بھروسہ کر سکتا ہے؟ غیروں کے لیے اپنوں سے خیانت کرنے والے غیروں کی نگاہ میں کبھی بھی باعزت نہیں ہو سکتے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں کراچی سے فلسطین فاؤنڈیشن کے مرکزی رہنما صابر ابو مریم، اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار علی رضا علوی، اور دہلی سے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی حصہ لیں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ صابر ابو مریم صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو مریم صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام جناب۔
ابو مریم صاحب، جناب متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد اب اسرائیل کے ساتھ سعودی حکومت کے روابط کے اعلان پر اسلامی دنیا کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟
جناب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو متحدہ عرب امارات ہیں اور بحرین کی آپ نے بات کی ہے،
جی
میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو جو اصطلاح ہوتی ہے کہ ملک کیا ہوتے ہیں اس میں یہ پورے ہی نہیں اترتے۔ اور دوسری بات جہاں تک سعودی عرب کی ہے، سعودی عرب کو تو خود اپنی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی ضرورت ہے،
جی جی،
اور وہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو یقیناً اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ عالم اسلام کے اندر جو عوام ہے، حکمران تو اس وقت ایک ٹولہ ہے جو سعودی عرب میں بھی آپ کو ملے گا، جو بحرین میں بھی وہی ملے گا، جو آپ کو متحدہ عرب امارات میں بھی ملے گا، اسی طرح آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، وہ مسکر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ اسی طرح کے لوگ ملیں گے۔ لیکن ان کے عوام جو ہیں، ان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں، خاص طور پر جب فلسطین کی بات ہوتی ہے۔ خود پاکستان کے اندر یہی بات ہے، کتنے ہی حکمران آتے رہے جاتے رہے، لیکن عوام کا جو موقف ہے فلسطین کے لیے وہ ایک مقدس موقف ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا ہے۔ لہذا سعودیوں کے لیے یہ بہت بڑی، سعودی حکمرانوں کے لیے یہ بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی شرم کے باعث یہ بات یعنی سامنے آئے گی اگر وہ اس طرح کا عمل کریں گے اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اور یہ بالآخر انہوں نے کرنا ہے۔ اس وقت جو اطلاعات ہیں جو انفارمیشن ہیں اس کے مطابق تو بات یہاں تک ہے کہ ابھی شاہ سلمان کی جو رائے ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے, اور محمد بن سلمان کے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اعلانیہ تعلقات کیے جائیں اور اس کو تسلیم کیا جائے. لیکن دوسری طرف جو شاہ سلمان اور ان کے جو ہم پلہ اور ہم عمر جو لوگ ہیں سیاستدان ہیں وہاں پر, وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے یہ فیصلہ بہت ہی یعنی خطرناک ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ترکی کے ساتھ سعودی عرب نے ایک جھگڑا کھڑا کیا ہوا ہے, دوسری طرف قطر کے ساتھ جو ہے سعودی عرب نے ایک جھگڑا شروع کیا ہوا ہے. عرب دنیا اس وقت تقسیم ہے, اس تقسیم کے اندر اب پھر انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ترکی کو یعنی وہ راضی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی وہ بحال کرنے کی کوشش کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دو مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز کہ جو 180 ڈگری کے اوپر جو ہے وہ ڈائیورٹ ہیں وہ آپس میں دوست بن جائیں گی, ایسا ہونا میرے نزدیک جو ہے یہ ناممکن ہے. اور سعودی عرب کو ہزیمت اٹھانا پڑے گی, ذلت اٹھانا پڑے گی, اور عالم اسلام ان کے خلاف جو ہے وہ انشاءاللہ اٹھ کھڑا ہوگا اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی بھی اقدام کیا. صرف انہوں نے ہی نہیں
جی,
بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ کسی بھی ملک میں خود ہمارے جو پاکستان کے اندر بات ہوتی ہے, ہمارے وزیر اعظم نے بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو کہا ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے. وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کام کو کرنے کی کوشش کی تو عوام حکمرانوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے, اور یہ وقت آنے والا ہے, یہ پورے اس خطے کے اندر یہ ہوگا کہ جو بھی اسرائیل کے ساتھ ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا, اور جو بھی فلسطین کے ساتھ ہے مظلومیت کے ساتھ ہے یا اسلامی مزاحمت کے بلاک کے ساتھ ہے وہی کامیاب ہو جائے گا. یہ قریب ہونا ہے
جی,
اور اس کا میں وہی پھر کہتا ہوں کہ خلاصہ سعودی عرب یہ بہت بڑی غلطی کرے گا, کیونکہ جس نے بھی آج تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ مصر کی ایک مثال دے دیتا ہوں, مصر کی ہی تاریخ کو دیکھ لیں, جب سے اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا اس کی صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے, اس کو کوئی مفادات حاصل نہیں ہوئے, اس کو کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ملی, اس کو کوئی ترقی نہیں مل سکی جس چیز کے خواب دوسروں کو دکھائے جاتے ہیں. اسی طرح آج عرب امارات کی آپ بات کریں, عرب امارات کی آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی پوزیشن صحیح ساری جو ہے انہیں آ کر اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور وہاں پر اب انہوں نے اپنی ایک اسٹیشننگ کرنا شروع کر دی ہے جو کہ خود وہ جو ہے عرب امارات کے لیے وہ نقصان دہ ہے, اسی طرح بھی نقصان دہ ثابت ہوگی. تو یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے ہر کسی کو, خود آل سعود کو بھی, کہ اگر وہ اسرائیل کے دوست بن جائیں گے تو ان کو کوئی بچا لے گا, وہ خود اسرائیل ہی ان کو تباہ کرنے کے اندر, کوئی بھی ایسی چیز اسرائیل نہیں چاہے گا کہ جو اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو سکے. آپ تاریخ دیکھ لیں, تاریخ میں انہوں نے عراق کے جو ایٹمی اثاثے تھے جو چیزیں تھیں اس کے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا, اسی طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا. اب اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کی جو دیکھیں تھیوری کو سمجھیں, اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ سرحدوں سے نکلے, جو گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے وہ اس کو نکالنا چاہتا ہے, لیکن وہ پھنس گیا ہے, اسلامی ریزسٹنس نے اس کو روک دیا ہے وہاں پر, داعش کے منصوبے کو ختم کر دیا, اس کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں اس کو دلیل کیا. اب ان بہانوں سے, شکست خوردہ بہانوں سے کہ جس میں عرب امارات, بحرین اور یہ سعودی عرب یا سوڈان ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ ناکامی کا ثبوت ہے. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل آف دا سینچری کی اس سے بڑی ناکامی چیزیں جو ہے وہ جو اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ. رخ کریں گے دہلی کا, جہاں ٹیلی فون لائن کے ذریعے رابطہ برقرار ہے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تازیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب سے. کاظمی صاحب
جی جی,
جناب متحدہ عرب امارات, بحرین اور اب سعودی عرب, یہ کے بعد دیگر خطے کی عرب حکومتیں صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے روابط علنی اور آشکارا کرتی جا رہی ہیں, اس کے پس پشت کون سے عوامل اور محرکات کام کر رہے ہیں؟
دیکھیے, ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران یہ جو سلسلہ شروع کیا اس کا بظاہر یہ لگتا تھا کہ وہ یہودیوں کی ووٹ زیادہ سے زیادہ لینا چاہتے ہیں. ٹرمپ اس وقت انہوں نے یہ شروع کیا, اور لیکن اس کا نتیجہ وہاں بہت ہی عجیب نکلا. 70% یہودیوں نے ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا, یہ بھی ڈیٹا کے طور پر سامنے آ چکا ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ٹرمپ کا ایک یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان عرب حکومتوں کے جو خفیہ تعلقات تھے اس کو آشکار کر دیا اور شاید اس کے بعد ان حکومتوں کے گرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. چونکہ جسے کہتے ہیں کہ شیطان سے بھی کوئی نہ کوئی کام اللہ ایسے لے لیتا ہے جو کہیں نہ کہیں وہ پھر آخر میں اس کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک نتیجہ ہو سکتا ہے. لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ان کو لالچ دیا گیا ہے اور ایران کو دشمن بتا کر کے پورا زور اسی بات پر ہے کہ ایران جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. اور پھر جو وہ ہتھیار بیچنے کا سلسلہ اور جو مسلسل عرب ملکوں میں عوام کو مزید گمراہ کرنے کا سلسلہ, چاہے وہ مسئلہ بیت المقدس یا ساتھ فلسطین, ہر مسئلے پر وہاں کی عوام کو خاموش کرتے رہنے کا جو ایک سلسلہ وہ چاہتے ہیں. لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بڑی کامیابی ملے گی. اب تک بھی وہاں کی عوام, جنہیں جھوٹ بولا گیا مسلسل, مثلاً یہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ غلطی فلسطینیوں کی تھی کہ اسرائیل کو یا یہودیوں کو زمینیں بیچی گئیں, یا یہ کہا گیا کہ یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے جیسے دو ملکوں کے بیچ میں ہوتا ہے, اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس قسم کا کیمپین عرب ملکوں میں ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر 90% وہاں کی عوام اسرائیل سے تعلقات کو نارمل کرنے کے خلاف ہیں, یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کیمپین کا اثر بھی وہ نہیں ہوا جو یہ چاہتے تھے. تو یہ ابھی صورتحال بہت ہی غیر معمولی عجیب ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ تقریباً آدھا درجن عرب حکومتیں, مسلم حکومتیں اسرائیل سے تعلقات کا اعلان جلد کریں گی. وہ کب کر پائیں گی, جو بائیڈن کے زمانے میں کیا رہے گا, یہ بات طے ہے کہ امریکہ کے جو اسرائیل سے متعلق, مڈل ایسٹ سے متعلق پالیسی ہے وہ اس میں کوئی خاص تبدیلی کی ہمیں امید نہیں ہے. یہ ٹرمپ میں ایک الگ ایک چیز دی تھی جو مجھے یاد ہے کہ رہبر معظم نے بہت شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہم ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ امریکہ کا اصل چہرہ انہوں نے ظاہر کر دیا ہے, جس کو ایران ایک لمبے عرصے سے کہتا چلا آیا تھا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والے وقت میں یہ حالات کس طرف کرمٹ لیں گے.
بہت بہت شکریہ علوی صاحب سے, اگر رابطہ برقرار ہو گیا ہو. جی علوی صاحب, آپ ہیں لائن پہ جناب؟
جی جی بالکل.
جی علوی صاحب, دیکھیے یمن پہ چڑھائی, شام اور عراق میں دہشت گردی کو فروغ دینا, یا قطر پر کے خلاف جارحیت کا پروگرام بنانا, اگر آپ مسلمان ملکوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھیں گے اور ان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہیں گے, ان کی دشمنی اگر آپ کے اندر ہوگی تو ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام سے قربت تو آپ کو کرنی پڑے گی, ان کے نزدیک تو جانا پڑے گا. بعض لوگوں کا تبصرہ یہ ہے کہ جو سعودی حکومت ہے یا سعودی حکومت کی جو دوست حکومتیں اس خطے کی ہیں, وہ ایران کے خوف سے اسرائیل کے قریب ہو رہی ہیں. جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیلی مفادات کا تحفظ اور اسرائیل کی قربت انہیں ایران کے قریب آنے سے روکتی ہے. اس لیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ 40 برس کے دوران مسلسل اس خطے کی سبھی حکومتوں کو, بشمول سعودی حکومت کو, حتیٰ فوجی تعاون کے معاہدے کی بھی دعوت دی ہے, پیشکش کی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن ایران کو ایک ڈراوے کے طور پہ جان بوجھ کے الیبریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
جی.
اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ اسرائیل جو ہے اعلانیہ طور پر ایران کا دشمن ہے. ایران جو ہے وہ کسی قیمت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا روادار نہیں ہے. اس کو غاصب, اس کو سہونی, جو اس کے نظریات ہیں, جو اس کے پھیلاؤ کے پوری دنیا کے اوپر پھیلاؤ کا, اپنے سہونی نظریات کو پھیلانے کا جو ان کا ایجنڈا ہے, اس وجہ سے نہیں مانتا ہے. تو اس لیے پھر یہ لوگ آپس میں بنتے ہیں. دیکھیے نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ مشترکہ دوست اور کچھ مشترکہ دشمن والی جو تھیوری ہے اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ نے بالکل بجائے اس طور پہ اشارہ فرمایا کہ ایران کی طرف سے بارہا سعودی عربیہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی پیشکش کی گئی, ہم اس بات کے گواہ ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی, سعودی عربیہ کو اپنے مفادات جو ہیں زیادہ عزیز ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے مفادات کو سیکیور کرنے میں اسرائیل جو ہے ان کی بہت زیادہ سپورٹ کر سکتا ہے. اور اسی طرح کے باقی جو طاقتیں ہیں امریکی طاقتیں جو ہیں امریکہ انہوں نے جو کہنا ہے جو امریکہ نے ان کو کہنا ہے اور امریکہ جو ہے وہ ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اسرائیل کو اپنا مائی باپ بنا لیں. تو ابھی ان کو جو کھل کے انہوں نے اپنا اس کو مائی باپ بنانے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیزیں آپ کے فیور میں ایرانیوں کی تو فیور میں جا رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں عالم اسلام کو کوئی بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب دیکھیے کہ آج سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, 5 سال 10 سال پہلے سعودی عرب اسلامی دنیا میں کہاں کھڑا تھا اور اب یمن پہ حملے کے بعد ان کو صہیونیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بعد اور ابھی اس حالیہ خفیہ ملاقات کے بعد وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. اب معذرت خانہ رویے پہ آ گئے ہیں. پہلے وہ اپنا خم ٹھونک کے کہتے تھے کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, حالانکہ خفیہ معاملات تب بھی تھے. اب جب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی, اب میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے فورم سے کہ میں آپ کو تجویز بھی دینا چاہوں گا کہ اب اگلا ایجنڈا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اب کیا ہونا کیا ہے یا کیا نہیں ہونا, وہ نظر آ رہا ہے انہوں نے ماننا ہے عربوں نے. اب آپ کی تھیوری یہ ہونی چاہیے یا پاکستان کی یا وہ لوگ جو بالکل کیٹیگوریکلی مان ہی نہیں سکتے اسرائیل کو, ان کی یہ ہونی چاہیے کہ اب ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا. اب ایک بہت بڑے جعلی دانشور پیدا ہوں گے. وہ جعلی دانشور جو ہیں وہ اپنی دانشوری بگھیریں گے. بس پھر پاکستان میں کہیں گے جناب ہمارا تو کوئی ذاتی جھگڑا ہی نہیں ہے, ہمارا کیا جھگڑا ہے اسرائیل کے ساتھ. اب باقی عرب دنیا میں کہیں گے جی فلاں فلاں عرب نے جو ہمارے سارے قائدین تھے عرب انہوں نے مان لیے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے. اسی طرح مختلف لاجکس پہ کام ہوگا اور جعلی لاجکس گھڑی جائیں گی اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی جس مائنڈ سیٹ پہ آج دنیا کھڑی ہے. یہ دنیا پروپیگنڈا ہے.
بہت بہت شکریہ الوی صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ الوی صاحب. صابر ابو مریم اور محمد احمد کاظمی صاحبان کے بھی شکر گزار ہیں. پروگرام کے بارے میں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. Thank you.